الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اتقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة قال الله تعالى في مقام آخر إن رحمتي وسعت كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ان رحمتی وسعت کل شیء میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. اللہ رب العزت کی مختلف صفات ہیں اور ہر صفت کے بدلے اللہ کا ایک نام ہے. ہر صفت کے بدلے اللہ رب العزت کا ایک نام, چونکہ اس کی صفات کی انتہا نہیں اس لیے اس کے ناموں کی بھی انتہا نہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے, اللہ میں تیرے ہر اس نام کے بدلے دعا مانگتا ہوں جو تو نے اپنے انبیاء میں سے کسی کو سکھا دیا یا اپنے فرشتوں میں سے کسی کو اس کا علم دے دیا یا کسی کو پتہ نہیں اور تیرے علم میں ہے, میں تیرے ان ناموں سے بھی دعا مانگتا ہوں جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا, ابتدا کرتا ہوں اس کے نام. تو اس پروردگار کی صفات کی انتہا نہیں, وہ ہماری سوچ سے دھیان سے بلند و بالا دار. تاہم اس کی جو صفت رحمت ہے یہ باقی صفات سے غالب ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت غضب ہے, اس پر رحمت کی صفت غالب ہے. ان رحمتی وسعت غضب, فرمایا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا, بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ثواب میں رہیں. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ جیسے ایک بندے نے پیپر کی مارکنگ کرنی ہو اور پہلے سے وہ نیت لے کے بیٹھا ہو کہ میں نے اسے پاس کرنا ہے, اور جہاں اس کو کوئی چھوٹا سا بھی بہانہ ملے تو وہ نمبر فوراً دے دیتا ہے, چونکہ اس نے ذہن میں ایک بات طے کر لی ہوتی ہے کہ میں نے اس بندے کو پاس کرنا ہے. جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ اس کو پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے, زیادہ سے زیادہ نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے. اور کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذہن میں رکھ لیتا ہے بندہ کہ میں نے اسے فیل کرنا ہے. اب جب ذہن میں رکھ لیتا ہے تو جہاں بھی وہ نمبر کاٹ سکتا ہے نا, وہ شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا سمجھ کے بڑا بنا کر وہ اس کے نمبر کاٹتا ہے, کیونکہ اس کی نیت شروع میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے نمبر کاٹتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی نیت یہ ہے کہ ہم اس کی جنتوں میں رہیں, اس کی رحمت کے سائے میں رہیں. نیت یہ تو چاہتے یہ ہیں, اور اس کے لیے اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عذاب کے لیے نہیں بنایا, اپنے بندوں کو ثواب کے لیے بنایا. علماء نے لکھا ہے ایک نقطہ, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ ہے نا, بسم اللہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اگر کوئی بندہ ناراض ہونا تو وہ جب پہلے دو لفظ لکھتا ہے نا تو ان سے ہی اجنبیت ظاہر ہوتی ہے. خط لکھتا ہے کسی کو تو پہلے دو تین لفظوں سے ہی اجنبیت ظاہر ہو جاتی ہے. رخ کی بات تعلق ہی جیسے کوئی نہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ ناراض ہے اندر. اور انسان کو اسی طرح پہلے دو چار لفظوں سے ہی محبت کا پتہ چل جاتا ہے. اب یہ جو محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں وہ کیسے کیسے القاب اور کیسے کیسے جو ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے پہلے الفاظ ہی ان کے پورے خط کا نچوڑ بتا دیتے ہیں. اور جو ناراض ہوتا ہے اس کے پہلے چند الفاظ ہی اس کی کیفیت کا اندازہ بتا دیتے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا سب سے پہلا جو فقرہ رکھا وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرماتے ہیں کہ اس میں اس نے اپنی رحمت سے متعلقہ دو نام لکھے. تو رحمت سے متعلقہ دو نام لکھنے کا مطلب وہ چاہتا ہے میری رحمت سے فائدہ اٹھاؤں. ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سبحان اللہ الملک الجبار, وہ قہار کا نام بھی استعمال کر سکتا تھا, وہ قدیر کا نام بھی استعمال کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنا جو نام چاہتے استعمال کرتے, مگر انہوں نے نہ جبار کا لفظ استعمال کیا, نہ قہار کا لفظ استعمال کیا, نہ عادل کا لفظ استعمال کیا, نہ انہوں نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ کوئی اور ایسا نام استعمال کیا, بلکہ نام کون سے استعمال کیے جو اس کی رحمت سے متعلقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر رحمت کا ایک لفظ بھی استعمال نہ کیا. ہوتا ہے نا کہ چلو ایک نام رحمت کا ہوتا, ایک نام کوئی غضب کا ہوتا, سختی والا ہوتا. نہیں, رحمت سے متعلقہ دو نام تھے, دونوں نام اللہ نے استعمال فرمایا. اور علماء لکھتے ہیں کہ ہر صفت کے بدلے اللہ کا ایک نام, لیکن رحمت کی صفت کے بدلے اللہ تعالیٰ کے دو نام. تو دو ناموں کا کیا مطلب کہ یہ اس کی صفت باقی صفات سے بہت زیادہ ہے. اس لیے فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں, وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن حقیقت میں شیطان ہے, جس کو اللہ رب العزت نے فرما دیا ان شیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا. اے انسانو, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن سمجھ کر رکھو. تو شیطان اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن, ہمارا بھی دشمن. اب شیطان نے کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا, اور قسم کھائی تھی اس کے اوپر, قسم کھائی. قرآن مجید میں آتا ہے لفظ فبعزتی کا لأغوینہم اجمعین, اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا, اجمعین سب کو, یہ نہیں کہ کسی کو پھر چھوڑا نہیں, قسم کھا کے کہا کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا. اور پھر کہہ دیا والا تجد اکثر ہم شاکرین, اللہ آپ دیکھیں گے مجھے کوئی اکثر تیرے نہ شکرے ہوں. تو چونکہ شیطان نے اتنا بڑا بول بول دیا, اب رحمان نے بھی فرمایا کہ اچھا اگر میرے بندے گناہ کریں گے, کبھی تو میرے گھر پہ آئیں گے, اگر یہ میرے در پر آئیں گے تو یاد رکھنا کہ ان کے کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب ہمارے سامنے زندگی کا دو معاملہ ہے, ایک طرف رحمان بلا رہے اللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے, اور دوسری طرف شیطان ہے. فرمایا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر, جو آج حافظ صاحب نے ماشاء اللہ کی رسی, کہ یہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ جہنم والوں میں سے گرے, دوزخی بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ جنتی بنے, اور شیطان چاہتا ہے کہ بندہ جہنمی بنے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ جنت والے جانے والے کام کرے, شیطان چاہتا ہے بندہ جہنم میں جانے والے کام. اب شیطان کے اپنے چیلے چاہتے ہیں, اسے چھوڑے ہوئے ہیں, ہر بندے کے اوپر شیطان مسلط ہے, بلکہ کئیوں پر تو ایک سے زیادہ. جیسے امرد لڑکا ہو تو آتا ہے روایات ہیں کہ اس کے ساتھ بہت شیطان، کئی مطلب 70-70 شیطان ہوتے ہیں، ایک بڑا اور ایک باقی اس کی ٹیم پوری، تو وہ ٹیم پوری بہکا رہی ہوتی ہے اس بندے کو. تو جب شیطان کا نظام ہے بہکانے کے لیے، تو اس کے بالمقابل رحمان کا نظام ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے بندوں کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں بھیجنے کے لیے. چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہاری ایسی مثال ہے کہ تم جہنم کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے جنت کی طرف ہٹا رہا ہوں. تو انبیاء کرام نے اس دنیا میں مصیبتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، قربانیاں لیں، اور ان کی پوری زندگی کی تھی یہ تھی کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے. اس طرح ان کی محنت تھی. اب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے یہ کنٹینیوٹی آگے اپنے امت کے اولیاء کو دے دی، تاکہ امت کے اولیاء وہ بھی انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکالے اور جنت کی کر دی. اچھا، اب یاجد آپ کو چند باتیں ایسی بتائے گا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ سب رعایتی پاس ہو جائیں. ایک ہوتا ہے نا رعایتی پاس، یعنی اپنی محنت سے تو پاس ہو نہیں سکتا تھا، لیکن امتحان لینے والے کی مہربانی سے پاس ہو گیا. اللہ کرے کہ ہم بھی رعایتی پاس میں سے بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نیت یہی ہے کہ یہ سب پاس ہو جائیں. اپنے نمبروں سے ہوتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو رعایتی پاس ضرور ہو جائیں. اب اس کا منظر دیکھیں، اس کا ذرا انداز دیکھیں، غور کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے لگائے، ایک نیکیاں لکھنے والا اور ایک برائیاں لکھنے والا. فرمایا ان علیکم لحافظین، تمہارے ساتھ ہمارے محافظ مقرر ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ کرامن کاتبین ہیں، تو کرامن کاتبین ہر بندے کی نیکی اور برائی لکھتے رہتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے اللہ تعالی نے نیکی لکھنے والے کو دوسرے کا انچارج بنا دیا. نیکی لکھنے والے کو دوسرے کا انچارج بنا دیا. اور اصول کیا بنایا؟ اصول یہ بنایا کہ کوئی بندہ نیکی کا دل میں ارادہ کرے تو نیکی کا فرشتہ فوراً ایک نیکی لکھ لے، ارادہ یہ کر لیا. لیکن کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو فرمایا نہیں، اس وقت تک نہیں لکھنا جب تک یہ کر ڈالے. ہے نا ریاسی پاس والا مسئلہ؟ نیکی کا ارادہ کر لے تو فوراً ایک نیکی، بھائی ارادہ کر لیا نیکی کا. اور گناہ کا ارادہ کر لے، فرمایا نہیں لکھنا جب تک کہ یہ گناہ کر نہ لے. اچھا، ایک بندے نے نیکی کر لی تو نیکی کا فرشتہ تو فوراً وہ نیکی لکھ لیتا ہے، لیکن ایک بندے نے گناہ کر لیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ خود لکھ نہیں سکتا، یہ اپنے افسر سے پوچھتا ہے کہ جس نے گناہ کیا میں لکھ لوں، تو وہ نیکی کا فرشتہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے. لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. چنانچہ ایک پہر تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اگر یہ بندہ توبہ کر لے تو گناہ لکھنے کا ہی موقع نہ ملے، لکھ کے جو مٹانا ہے تو لکھنا ہی نہ پڑے. ایک پہر تک انتظار کرتا رہتا ہے، اور اگر ایک پہر تک بھی وہ جو ہے توبہ نہیں کرتا، اس کے بعد وہ فرشتہ گناہ لکھنے والا اس کا گناہ لکھ لیتا ہے. اچھا چلو، یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایسے نعمتیں بنا دی کہ جس کی وجہ سے اگر اس نے کیے ہوئے ہو گناہ تو وہ تو مٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے توبہ کی. اب توبہ ایسا عمل ہے کہ 100 سال کے گناہ بھی ہو گئے نا تو سب معاف کر دیے جائیں، لیکن توبہ کے مقابلے میں حدود کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے. کفر اور شرک تو ہے ہی ایسا نا کہ بندہ سرے سے ہی خارج ہو جاتا ہے. کفر اور شرک کو ایک طرف رکھ لیں، ان کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس ایک گناہ کے کرنے سے سارے کے سارے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جائے. ایک آدمی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گستاخی کرتا ہے، یہ تو عمل ہی ایسے ہیں نا کہ بندے کو دین سے نکال دیتے ہیں. لیکن وہ اعمال جو حدود کے اندر ہیں، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کوئی گناہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو ایسی غلطی کوئی نہ بنائی کہ جس ایک غلطی کے کرنے سے سارے زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے. نہیں، تو نیکی تو ایسی بنا دی توبہ کہ جب چاہے جہاں چاہے بیٹھ کر کرے تو گناہ سب ختم، لیکن گناہ ایسا کوئی نہ بنایا کہ نیکیاں سب ختم. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. اچھا، اب ایک آدمی اپنے نیک اعمال کر رہا ہے، بالآخر اس بندے کی وفات ہو گئی. اب جب وفات ہونے لگی تو اس وقت اصول کیا بنا دیا کہ من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل، کہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ساری زندگی کے گناہوں کے باوجود فرما دیا اگر آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ لے گا تو ہم اس بندے کو جنت میں داخل کروا دیں گے. دیکھو ہے نا، بات کرنے کے لیے نیت یہ ہے کہ میرے بندے شیطان کے راستے سے بچ جائیں، رحمان کے راستے پر آ جائیں، جہنم سے بچیں، جنت میں آ جائیں. اچھا، اب غور کرنے والی بات ہے کہ اگر ایک بندے نے گناہ کیے تھے یہ نیکی کی تھی، تو جیسے ہی اس کی موت آتی اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیتے. حق تو یہ بنتا تھا نا، قدرت کا نظام. آج دنیا کے کمپیوٹر ہوتے ہیں، بس ادھر انٹری کرو اسی وقت آپ کو پکڑا دیتے ہیں. ہاں جی نا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ایسے ہوتا کہ بھائی بندے کی جیسے ہی جان نکلی چلو اسی وقت فیصلہ جنتی ہے یا جہنمی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا، ڈیفر کر دیا. کب تک؟ قیامت کے دن تک. اب مرنے سے لے کے قیامت کے دن تک یہ جو فیصلے کو ڈیفر کر دیا، اس میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی مغفرت کا سبب بن جائے، کوئی مغفرت کا بہانہ بنا جائے. چنانچہ وہ مغفرت کے بہانے کیا بنتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ آدمی فوت ہوا، ابھی فوت ہونے کے فوراً بعد ہم اس پر کیمپ نہیں کرتے کہ یہ جہنمی ہے. نہیں، ابھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اگر اس بندے کی اس کو نہلا دو، کفنا دو. اگر نہلا دیا کفنا دیا تو یہ آج بندہ دو چار تین چادروں میں لپٹا ہوا پڑا ہے. زندگی میں بڑے بول بولتا تھا، گناہ کرتا تھا، بھاگتا تھا گناہوں کے پیچھے، لیکن اب دیکھو لاجز لاچار بنا پڑا ہے. چادریں لکھتی ہوئی ہیں، دل دے وہ زینت گئے اس سے وہ بول پڑا ہوا ہے. کس لیے ایسا کیا؟ یہ بھی تو حکم دے سکتے تھے کہ جس حال میں مرے اسی حال میں قبر کھودو اور اس کے اندر ڈالو. نہیں، یہ جو کفنانے نہلانے کا بندوبست فرمایا، یہ بھی اس لیے کہ میرا یہ بندہ جب اس طرح چادروں میں لکھتا ہوا میرے سامنے پڑا ہوگا آج مسکین بن کر، تو ہو سکتا ہے اس کی عاجزی اور مسکینی پر مجھے رحم آ جائے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروا دوں. تو بخشش کا بہانہ رکھا. اچھا، اگر پھر بھی بخشش نہیں ہوتی، پھر بھی بخشش نہیں ہوتی، تو پھر فرما دیا کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جنازہ پڑھنے والے بہت ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مومن کا جنازہ پڑھنے کے لیے 40 ایمان والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے 40 بندے ایسے ہوں جو غم زدہ ہوں اس کی موت پر اور اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں. تو فرمایا کہ 40 بندے اگر جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، تو اب ان کے نماز جنازہ پڑھنے پر اس بندے کی مغفرت کر دی جائے. تو مغفرت کا ایک اور بہانہ. اچھا، فرض تو بندے بھی ایسے نہیں تھے، اب اس کو قبر کے اندر ڈال دیا، تو قبر کے اندر اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے کچھ عذاب دینا شروع کر دیا. اب قبر کا سلسلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے یہ قبر میں کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے لیے پکا جہنم کا فیصلہ کر رہے تھے کہ یہ گناہگار اب تو یہ مر بھی گیا اور مرتے ہوئے بھی اس پر برائی غالب رہی, تو اب اس کو قبر میں رکھنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اسی وقت فیصلہ کر دیتے, مگر نہیں, قبر میں پتہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ ہو سکتا ہے اس کے دوستوں میں سے, عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جو پڑھ کے اس کو ثواب بھیجنے والا ہو, پڑھ کے ثواب بھیج. چنانچہ کئی مرتبہ ماں باپ قبر میں ہوتے ہیں اور پیچھے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں, وہ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کے ان جو ہے عذابوں کو ختم کیا جا رہا ہے. چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی قبر کے عذاب میں تھا, ایک مرتبہ کسی کو ملا تو اس نے پوچھا سناؤ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنے عملوں کی وجہ سے گناہ میں تھا, یعنی عذاب میں تھا, لیکن میرا چھوٹا بچہ تھا میرے پیچھے, دودھ پیتا فوت ہو گیا تھا, وہ ذرا بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کے دل میں ڈالا کہ اس کو میں حافظ قرآن بناتی ہوں. وہ اس کو لے کر مدرسے میں گئی اور مدرسے میں جا کر بچے نے جب پڑھا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کو رحمت رحم آ گیا کہ میرا یہ معصوم بچہ الحمدللہ کے الفاظ سے میری تعریفیں کر رہا ہے اور میں اس معصوم بچے کے باپ کو قبر کا عذاب دے رہا ہوں, کل میں نے اس کی قبر کے عذاب کو معاف کر دیا. کہنے لگا کہ بچے کے الحمدللہ کہنا اللہ کو پسند آ گیا, میرے قبر کے عذاب کو معاف کر دیا. اچھا, اس کے رشتے داروں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کو کچھ پڑھ کے دے دے, اس کی طرف سے حج کرے, اس کی طرف سے عمرہ کرے, اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرے, نیکی کا کام کرے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے, ایسا بھی کوئی نہیں. اولاد بھی اس کی کوئی نہیں اور یہ فوت ہو گیا اور قبر کے اس عالم میں ہے. تو فرمایا کہ اچھا, اگر اس کا اپنا کوئی نہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایمان والا ایسا ہو. چنانچہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دیکھو کیسی جنرل دعا مانگتے ہیں, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اب ان الفاظ میں اپنے پرائے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کوئی بھی بندہ ایمان والا گزرا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا. اب اولیاء بھی تو دعا مانگتے ہیں, اب اللہ کے اولیاء بھی دعا مانگ رہے ہیں, اللہ سب ایمان والوں کو بخش دے, سب اسلام والوں کو بخش دے, تو ہو سکتا ہے کسی کی دعا اس کو لگ جائے, اور اگر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ جس قبرستان میں دفن کیا جا رہا ہے اس قبرستان کے قریب سے کوئی نیک ولی میرا بندہ گزر جائے اور وہ گزرتے ہوئے اس کو چند لفظ پڑھ کر ایصال ثواب کر دے اور اس کا ثواب اس بندے کے لیے جہنم سے بری ہونے کا سبب بن جائے. قبر میں رکھ لیا, قبر میں کیوں رکھا؟ کہ اس کے لیے مغفرت کا بہانہ بن جائے. اچھا, اب فرض کرو کہ قبر میں بھی کوئی ایسا بہانہ نہ بنا, حتیٰ کہ قیامت کے دن کھڑے ہونے کا وقت آ گیا. اب غور کیجیے, اب جب قیامت کے دن کھڑا ہونے کا وقت آیا, اب یہ تو اگر یوں فرما دیتے کہ اچھا بھائی قیامت کے دن کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر جو گناہ والے ہیں فوراً جہنم میں اور جو نیکی والے ہیں وہ جنت میں, تو اگر اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے تو قیامت کے دن کھڑے ہوتے ہی جہنم والے جہنم میں چلے جاتے. بلکہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو حکومت ملتی ہے نا تو وہ دوستوں کو نوازتا بعد میں ہے, دشمنوں کو سائٹ پہلے کرتا ہے. دنیا کی حکومت صحیح ہے پورے نا, کہ جس کسی کو کرسی ملی وہ سب سے پہلے اپنے جو دشمن مخالف ہوتے ہیں نا ان کو کارنر پہلے کرتا ہے, ان کو ذرا اسی ذرا مزہ چکھاؤ, اور پھر دوستوں کو تو ہم نوازتے ہی رہیں گے. تو دنیا کا دستور کے دشمنوں کو خبر پہلے لو اور ان کو سزا پہلے دو اور اپنے دوستوں کا معاملہ بعد میں رکھنا, لیکن نہیں, اللہ رب العزت کا معاملہ جدا. قیامت کے دن جب کھڑے ہوئے پروردگار فرماتے ہیں وَامْتَعَذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرمو آج کے دن میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ, چنانچہ ان کو جدا کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے امت کے جتنے لوگ ہوں گے نمازی قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء وہ نور کی وجہ سے چمکتے ہوئے ہوں گے, روشن ہوں گے, روشن چہرے ہوں گے, کھلکھلے کھلے ہوئے چہرے ہوں گے. چنانچہ جب کھلے ہوئے چہرے ہوں گے, روشن چہرے ہوں گے, تو یہ سارے ایمان والے ایک طرف ہو جائیں گے. اب سارے ایمان والے جب ایک طرف ہو گئے تو ایک طرف گنہگار کھڑے ہیں اور دوسری طرف نیک لوگ کھڑے ہیں. اب پروردگار کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو نیک تھے ان کو پہلے حکم دیا کہ تم جنت میں جاؤ, جہنمیوں کو پہلے نہیں بھیجا کہ بھئی ان کو پہلے بھیج دو جہنم میں سزائیں دینے کے لیے, بعد میں اپنے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا. نہیں, جہنمی کھڑے, جنتیوں کا فیصلہ پہلے. فتیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, ان کو جماعت کا جماعت گروہ کر گروہ جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا. اور جب جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا اس وقت جہنمی کھڑے ہوئے ان جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ بھی تو تھا کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جاتا اور ان کا حشر جنتی دیکھتے کہ دیکھو کیسے ان کو جو ہے فرشتے دھکے دے دے کے لے جا رہے ہیں. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا کیا تھا کہ جہنمی تو ابھی کھڑے ہیں اور جنتی پہلے جنت سے بھیجے جا رہے ہیں. اب جب جنتی جنت سے بھیجے جا رہے ہیں تو یہ جہنمی ان کو دیکھیں گے تو یہ ان میں سے کچھ لوگوں کو پہچانیں گے, کچھ لوگوں کو پہچانیں گے. یہ تو ہماری مسجد کے خطیب صاحب تھے, یہ تو میرے پیر صاحب جا رہے ہیں, یہ تو میرے فلاں دوست جا رہے ہیں, یہ تو ہمارے رشتے دار جا رہے ہیں, یہ تو میرا بیٹا جا رہا ہے, یہ تو فلاں جا رہا ہے. وہ پہچانیں گے, جب پہچانیں گے تو کچھ وقت وہ جنتیوں سے یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں ہم تو آپ کو پہچانتے ہیں, فلاں موقع پر آپ ہمارے گھر آئے تھے, میں نے دعوت کی تھی, میں نے آپ کے آگے پانی رکھا تھا, آپ کو پانی پینے کی ضرورت تھی, تو آپ جو جا رہے ہیں تو اب آپ کو تو پروانے ہاتھ میں مل گئے. جنتیوں کو چلنے سے پہلے جو نام اعمال ہوگا وہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جب ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا نا تو نام اعمال اڑتے ہوئے آئیں گے اور جنتیوں کے دائیں ہاتھ میں, یعنی جیسے کوئی چیز پتے اڑ کے آ رہے ہوتے ہیں تو آدمی چل چل کے پکڑتا ہے, کہ جنتی اس طرح اپنے نام اعمال کو پکڑ لیں گے. جب نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے نا تو دائیں ہاتھ میں نام اعمال کے آنے کے بعد جنتیوں کو یقین ہو جائے گا کہ اب اللہ کے جو ہے رحمت ہمیں ضرور ملے گی, اب ہم سزا سے کرتے ہیں. کیونکہ نام اعمال آتے ہوگا نا, ہاتھ میں آتے ہی ان کو وہ جو غم ہوگا نا وہ تل جائے گا ان کے دماغوں سے, اور وہ محسوس کریں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو گئی, اس لیے خوشی خوشی اپنے نام اعمال لوگوں کو دکھائیں گے, کہیں گے ہاں او مقرؤ کتابیہ, اور بھائی میرا نام اعمال پڑھو, انی جنن تو انی ملاقن کتابیہ, فہو فی عیشۃ راضیہ. سبحان اللہ, ان کی تذکرے ہوں گے کہ وہ تو بڑے اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. تو جب ان کو نام اعمال مل جائیں گے, اب نام اعمال ملنے کے بعد ان کو بھیجیں گے تو جہنمی ان کو دیکھ رہے ہوں گے, جہنمی سے پہچانیں گے, جہنمی کہیں گے کہ بھائی ہم تو فلاں موقع پر آپ سے ملے تھے اور آپ کو پانی کی ضرورت تھی اور آپ نے پانی مانگا تھا آپ سے, جناب میں نے آپ کو پانی لا کے دیا تھا. وہ کہے گا ہاں مجھے یاد آیا کہ تم نے مجھے اتنا دفعہ پانی پلایا ہوگا. تو یہ جنتی کہے گا کہ اچھا اب آپ تو جا ہی رہے ہیں جنت کی طرف, تو آپ سفارش کر دیجیے, کیونکہ ان لوگوں کو جنت کے پروانے ہاتھ میں مل چکے ہوں گے, اس لیے اب جنتیوں کو شفاعت کا حق مل جائے گا, اختیار مل جائے گا, اللہ کی رحمت مل جائے گی, لہذا جنتی ان کی سفارش کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی کو پیالہ پانی پلانے پر جہنمی کو بھی اللہ جنت میں بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرو, فرمائیں گے اچھا جنتی ہو تم تو جنت میں جا رہے ہو, جو تمہارے واقف ہیں, جو تمہیں جو ہے نا وہ پہچان والے ہیں, تم اکیلے نہ جاؤ, ان سب کو لے کے چلے گا. چنانچہ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقیر کھڑا ہوگا اور وہ فقیر جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تھوڑے رزق تیرا لکھا, تو بوڑھا تھا اور تیرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا, پاکے ہوتے تھے, تو دنیا لوگوں کے دروازے پہ جاتا تھا, بھیک مانگتا تھا, ٹکڑے ٹکڑے لے کے کھاتا تھا. میرے بندے میں نے دنیا میں تھوڑا رزق لکھا مگر تو اس پر راضی رہا, تو ہمیں تیرا سفر پسند آیا, آج ہم تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہیں, چل تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. جب اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے جنت کا فیصلہ کر دیا تو وہ فقیر کھڑا رہے گا, تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے جنت کا تیرے لیے فیصلہ ہو گیا اور تو ابھی تک کھڑا ہے جا رہی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں کیسے جنت کی طرف جاؤں جبکہ جن کے دروازوں سے جا کے میں ٹکڑے مانگتا تھا وہ لوگ ابھی پیچھے ہی کھڑے ہیں. تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں جنت کی طرف اکیلا چلا جاؤں اور وہ لوگ جو مجھے دیتے تھے اور میں ٹکڑے لے کے کھاتا تھا وہ پیچھے ہی کھڑے رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پوری زندگی جس نے تمہیں ایک ٹکڑا بھی روٹی دی تم اس بندے کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤ. چنانچہ ایک فقیر ہزاروں بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا, ہزاروں بندوں کو لے کے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منظر سج رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے منظر ہی سجایا اس طرح ہے کہ وہ چاہتے ہیں جتنے جا سکتے ہیں جائیں, جتنے جا سکتے ہیں جائیں. چنانچہ امتوں کے فیصلے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ اے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کہ رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو بس بس کرے گا, راضی ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا, میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. اللہ, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا دروازے کے اوپر سب سے پہلے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جو ہے وہ دروازے پر چل جائیں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھولیں گے. جن دروازے تو کھلا ہوگا لیکن جیسے کوئی کباڑ کھولتا ہے تالے تو کھلے ہوں گے, وہ تو رضوان کھول لے گا پہلے ہی, جنت کے دروازوں کے تالے کھلے ہوں گے. لیکن جب نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہو کر چلیں گے تو بلال جانا نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوگی اور معاذ بن جبل علماء کے سردار ہوں گے, تو علماء کی پوری جماعت معاذ بن جبل لانو کے پیچھے پیچھے ہوگی. سبحان اللہ, سیدنا صدیق اکبر لانو صدیقین کے سردار ہوں گے, چنانچہ وہ ان کے پیچھے ہوں گے. سبحان اللہ, اس طرح جو ہے یہ سب حضرات جا رہے ہوں گے. تو جب دروازے کے اوپر پہنچیں گے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت ہوگی وہ اتنا تیزی سے جنت کی طرف آئے گی جیسے کہ مجھ سے پہلے جانا چاہتی ہے, اتنا تیزی سے آئے گی کہ جیسے کہ مجھ سے پہلے جانا چاہتی ہے. تو اس کے فرشتے پوچھیں گے کہ تو کون ہے, تو کہاں سے آ گئی بھائی کہ جو اتنا تیزی سے جانا چاہتی ہے, اللہ کے نبی سے بھی بڑھنا چاہ رہی ہے. وہ کہے گی کہ میں وہ بیوہ ہوں, جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور میں نے دوسرا نکاح اس لیے نہیں کیا تھا کہ میرے بچے کہیں دنیا کے اندر جو ہے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھرے, میں نے اپنی جوانی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دی تھی, اس لیے میں بیوہ ہوں, مجھے اب جنت میں جانے کا یہ ہے موقع دینا. اللہ, اللہ کی اتنی رحمت ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں سر ڈال کے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا کہ نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی تعریف ایسی کرے گا, اور میں اس وقت رو کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر رحم آئے گا. فرمائیں گے اے میرے محبوب آپ روتے کیوں ہیں, سجدے سے سر اٹھا لیجیے. میں کہوں گا اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں, ان کا حساب شروع فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آپ ان کی شفاعت فرما دیجئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری امت کو اس شفاعت کی وجہ سے جنت عطا فرمائے, شفاعت کی وجہ سے جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہوگی. اور ایک کتاب میں تو ایک عجیب بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میں آپ کی جماعت کو بھیجتا تو ہوں جنت میں, لیکن ان کے درجات کیا رکھے جائیں. نبی علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ جنت کے اندر جہاں علماء کی بستیاں ہیں میری ساری امت کو وہی داخل کر دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا کہ جہاں علماء کے مقامات ہیں میری ساری امت کو وہاں اس بستی میں اس کلونی میں گھر دے دیجیے. کہیں گے کہ اللہ آپ نے تو خود ہی ان کے عالم ہونے کا جو ہے وہ تصدیق فرما دی تھی, آپ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, کہ شہادت کی گواہی بھی کون سی انہوں نے, لا الہ الا اللہ کی انہوں نے, اللہ نے بھی گواہی دی, ملائکہ نے بھی گواہی دی اور علم والوں نے بھی گواہی دی. تو اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ علم والا ہے, وہ میری گواہی دینے والا ہے. یہ سارے کلمہ جو ہیں اس کلمے کی برکت سے اجن کے علم والوں میں شامل کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کی نات سے جنت میں جب داخل فرمائیں گے تو علماء کے مقامات عطا کر علماء کے قدموں میں ٹھکا دے دیں گے پوری امت کے لوگوں کو. تو جب جنت میں یہ داخل ہوں گے اس وقت اور انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے. پہلے انبیاء شفاعت فرمائیں گے, پھر صدیقین شفاعت فرمائیں گے, پھر شہداء شفاعت کریں گے, پھر صالحین شفاعت کریں گے. سب کی شفاعت قبول کر لی جائے گی بالآخر اللہ تعالیٰ صالحین کی نیک لوگوں کی صفات جنتیوں کی صفات قبول فرمائیں گے. جنتی اپنے کوئی بھی واقف ہوگا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے اس کی صفات کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو لیے نظر نہ کرنا. اب دیکھو حدیث پاک کا یہ کیسا پیارا مضمون ہے, اللہ کرے کہ ہم نیک لوگوں کی پہچان میں آ جائیں, بات نہیں ہے, اللہ کرے کہ ہم اللہ والوں کی پہچان میں آ جائیں, اتنا ہم ان سے رابطہ کر لیں, اتنا تعلق جوڑ لیں کہ ہمیں انہیں ہماری پہچان ہو جائے, ہمیں ان کی پہچان, یہ پہچان ہوتی ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کی شان, کہتے ہیں کہ سلطان الاولیاء خادم جامعی والیا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مرید امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ بھی تھے, اتنا خوش تھے کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے جنت میں داخلے کا حکم دے دیا تو امیر خسرو کے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ کی شان, اللہ کی کہتے ہی تو میں ایک بندے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا, اس کو لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ. اللہ کی شان, تو نیک لوگوں کی پہچان ہوگی, ایک پانی کا پیالہ پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ جہنمی کو جنت میں بھیج دیں گے, ایک پیالہ پانی پلانے تو جنہوں نے اللہ والوں کی خدمت کی ہوگی, ان کی صحبت میں رہے ہوں گے, ان کی باتوں پر عمل کیا ہوگا, ان سے محبت کا عمل کیا ہوگا, اللہ رب العزت ان کے لیے کیسے فرمائیں گے. اس لیے ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے اور اس سے محبت رکھنے والا اپنی کوتاہی کی وجہ سے جہنم کی طرف جانے کا مستحق ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے المرء مع من احب, بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی, اس محبت کے صدقے اللہ جہنمی کو بھی جنت میں بھیج دیں گے, چنانچہ سب چلے جائیں گے, حتیٰ کہ پیچھے وہ رہ جائیں گے کہ جن کا کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اچھا اللہ, اب جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہ شفاعت کریں گے, اللہ جہنمیوں کی شفاعت ہوگی تو جہنمی کہیں گے اے اللہ رحمت فرما دیجیے ہمارے اوپر تاکہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں, تیرا کرم ہو جائے. اللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے گناہگار بندو, میں نے جو پہلے جنتیوں کو جنت میں بھیجا وہ بھیجا ہی اسی لیے کہ تمہیں وہ دیکھیں, تم ان کو دیکھو, شاید ان میں سے کوئی تمہاری شفاعت کرنے والا ہو, اور اگر میں تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کرتا تو میں نیک لوگوں کو کھڑا کر دیتا اور میں جہنمیوں کو پہلے دھکے دے دے کر جہنم میں پہلے بھیج دیتا. یہ دیکھو مالک انتظار میں ہے یہ جہنم کا داروغہ, یہ دیکھو جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ انتظار میں کھڑے ہیں, جہنم دہک رہی ہے, میں اس پر بھی قادر تھا کہ میں جنتیوں کو کھڑا کر دیتا اور تمہیں پہلے میں دھکے دے دے کے جہنم میں پھکوا دیتا کہ جنتی بھی تمہارے عبرت ناک انجام کو دیکھیں, مگر میں نے اتنا تمہیں رسوا نہیں کیا, صرف اسی لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تم میں سے میرے کچھ بندے ایسے ہوں کہ جن کی جنت میں جانے کے بہانے کر جائیں, جنت میں جانے کے بہانے, چنانچہ جہنم میں لوگ جائیں گے جو منافق ہوں گے, سب سے نیچے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سات حصے ہوں گے, طبق ہوں گے, سب سے نیچے والا پھر اس سے اوپر, پھر اس سے اوپر, جہنم کہتے ہیں جو سب سے اوپر کا حصہ ہے, کسی کا نام سقر ہے, کسی کا نام سعیر ہے, کسی کا نام ویل ہے, کسی کا نام کچھ اور ہے, یہ مختلف نام ہیں ان کے, تو جو سب سے اوپر کا درجہ ہے نا اس کا نام ہے جہنم, اور جہنم میں ان کو رکھا جائے گا کہ جن کو کبھی نہ کبھی نکال پاؤں گا, یعنی جس کی قید تھوڑی ہوتی ہے نا تو اس کو ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ جہاں سے ان کو نکالنا آسان ہوتا ہے, اور جو عمر قید ہوتے ہیں ان کو پیچھے وہ ایسی تاریخ کمرے بنے ہوتے ہیں کہ ان میں سلاخیں پڑی ہوتی ہیں, وہاں سے نکالنا آسان بھی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ان تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن جن کو جلدی نکالنا ہوتا ہے وہ باہر باہر, چنانچہ حکومتیں کئی مرتبہ یہ ہوتے ہیں نا کوئی تحریکیں چلتی ہیں تو تحریکوں میں سے ماس جیل کے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, تو جن کو گرفتار کرتے ہیں ان کو وہاں کمروں میں بند نہیں کرتے, بس ایسے جیل کے اندر کر لیتے ہیں, حکومتوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی مجرم لوگ تو ہے نہیں, یہ تو ختم نبوت کی تحریک چلی, تو اس لیے یہ ختم نبوت کی تحریک کے پیچھے جو ہے انہوں نے گرفتاریاں پیش کی. تو یہ تو شرفا ہیں, علماء ہیں, اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کو کوئی ہم نے ان کوٹھیوں میں تھوڑا ڈال دیں, بس ان کو تو یہ جیل کے دروازے کے اندر رکھ لیا, یہی ان کے لیے کافی. تو بالکل اسی طرح جن سے اللہ تعالیٰ جن کو پکڑنا چاہیں گے, اللہ کی مشیت یہ ہوگی ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. ہاں جو جن کو نہیں بخشنا ہوگا ان کو اس سے بھی نیچے نیچے ڈالتے چلے جائیں گے نیچے. اللہ اب جب جہنمی اس میں چلیں گے تو یہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کریں گے, اے اللہ ہمیں نکال لیجئے, پانچ مرتبہ ہم کلامی کریں گے. لیکن پانچ مرتبہ کی ہم کلامی سے اللہ رب العزت جو ہے اچھا وہ تو کفار ہے, تو جب یہ جہنمی جہاں جل جائیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اچھا میرے ان بندوں میں کوئی ایسا ہے کہ جس کا کوئی اور شفاعت کرنے والا ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ اب تو کوئی بھی ایسا نہیں, ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی کوئی شفاعت کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہو اس کا تو شفاعت کرنے والا میں ہوتا ہوں. انا وارثم من لا وارث له, حدیث پاک کے الفاظ ہے, انا وارثم من لا وارث له, جس کا وارث کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا وارث میں ہوتا. تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ اب آپ حکم فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تین جو ہے مرتبہ جہنمی کے جہنمی لوگوں کو جہنم سے نکالو. ہم پنجابی میں کہتے ہیں لپ بھرنا, یعنی دونوں ہاتھ نا کوئی چیز پڑی ہے نا تو دونوں ہاتھوں سے بھر کے یہ نکال لینا, اس کو لپ کہتے ہیں. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رحمت کے ہاتھوں سے, اور اس کے ہاتھ ایسے تو نہیں ہم کہہ سکتے, تو اس کی رحمت کے ہاتھ ہیں. اللہ تعالیٰ تین مرتبہ اپنی رحمت کے ہاتھوں سے جہنمیوں کو یہ نکال کے باہر کر دے کھڑکو جہنمی ہوں گے, ہر ہر لفظ میں یہ نکال دیے جائیں گے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کو نکالا جائے گا تب جہنم میں جلنے کے لیے بالکل کالے سیاہ ہوئے ہوں گے اور اربوں کھڑکوں ہوں گے. اب جہنم سے تو ان کو نکال لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا فرشتے تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے اللہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ بندے ہیں جو زبان سے گو کلمہ تو نہیں پڑھتے تھے لیکن اپنے دل میں یہ سوچتے تھے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی ایک بنانے والا ہے, اس کائنات میں کوئی نہ کوئی ایک بنانے والا ہے. چونکہ ان کے دل میری وحدانیت کو تسلیم کر لیتے تھے اس لیے اب اتنی سزائیں ملنے کے بعد اس دل کے قیام کی وجہ سے, اس یقین کی وجہ سے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے, اس لیے میں نے اپنی خاص رحمت سے ان کو بھی مانگ لیا. تو خرم خرم لوگوں کو نکال لیا جائے گا جن کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا, ایسے لوگوں کو نکالیے جو جلے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش آئے گی, اس بارش کی وجہ سے سب کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے, سب کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ صحت مند ہو جائیں گے. جب جسم ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ان بندوں کو بھی اس لیے جنت میں بھیج دو کہ یہ بھی اپنے دل میں میری وحدانیت کا اقرار کرتے, اپنے دل میں میری وحدانیت کا اقرار کرتے تھے, ان کو بھی بھیج دو. چنانچہ ان کو جو ہے فرشتے بھیجیں گے. مگر ہوگا کیا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان جہنمیوں کو جو اب نکلیں گے ان کے اوپر لکھا ہوگا نحن اتقاء الرحمن, ہم رحمان کے آزاد کردہ بندے ہیں. یعنی جیسے قیدی ہوتا ہے نا تو اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے, تو جب ان کو آزاد کر دیا جائے گا تو اوپر لکھا جائے گا ان کی پیشانیوں پر کہ نحن اتقاء الرحمن, ہم رحمان کے یعنی بخشش کیے ہوئے بندے ہیں. یعنی ان کی پیشانیوں پر لکھا جائے گا کہ یہ ریاتی پاک ہے. اتقاء الرحمن کا کیا مطلب؟ کہ یہ سارے رعایتی پاک ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان رعایتی پاکوں میں ہی شامل ہو جائیں. تو جب ان رعایتی پاکوں کو جنت میں داخل کریں گے تو جنتی دیکھیں گے تو ہر ایک کی پہچانی کا لکھا ہوگا یہ بھی رعایتی پاک, یہ بھی رعایتی پاک, یہ بھی رعایتی پاک. تو پھر تو جنتی لوگ ان سے ملیں گے اور جنتی لوگ ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے اور دعوتیں کھائیں گے, لیکن جنتی ان سے مذاق کیا کریں گے, چلو تم تو رعایتی پاک, چلو تم سب رعایتی پاک. اب جب ان کو سننا پڑے گا نا ہم رعایتی پاک ہیں, رعایتی پاک ہیں, رعایتی پاک ہیں, تو اس سے گزرنے کے بعد جنت میں وہ سارے جو ہوں گے نا رعایتی پاک, وہ مل کے کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے بخشش تو فرما دی اور جنت میں تو بھیج دیا, لیکن یہ جو اوپر لکھا گیا ہے نا, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنے عملوں سے آیا اور کون اللہ کی رحمت سے جو ہے ریاتی پاک بن کے آیا. اللہ اس وجہ سے ہمیں ہمارے دوستوں کی جو ہے وہ باتیں سننی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, میرے بندو میں نے یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ اب تک تو تمہارا کوئی عمل ایسا تھا نہیں جو تمہیں جنت میں لے کے آتا, وہ تو تمہارے دل کا ایک یقین تھا جس کو میں نے قبول کر لیا, اس لیے تمہارے باتوں پر لکھ لیا کہ اب تم مجھ سے مانگو گے اور میں تمہارے مانگنے پر تم کو عطا کروں گا. چنانچہ جب وہ جہنمی مل کر جنتی مل کر اس وقت اللہ سے مانگیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں سے بھی وہ لیبل ہٹا دیں گے اور ان کو باقاعدہ جنتیوں سے ان کے مقامات کا اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں میرے بندے جنت میں جائیں. اور اس کے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے بہانے ڈھونڈ رہی, کیسے کیسے بہانے. ہاں اللہ اللہ اکبر کبیرہ, کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہانے ڈھونڈ رہی ہے تو میرے دوستو ہم اس رحمت سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. یہ ہماری کتنی کم نصیبی ہوگی کہ ہم پروردگار کی اتنی رحمت سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنے لیے جہنم میں جانے کا سبب بناتے پھریں. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں سے کچھ توبہ کریں, نیک نسلوں میں رہیں, نیکوں کے ساتھ رہیں. اللہ کرے کہ یہ نیکی ہماری اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحمت کی نظر فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.